خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود حاضرین متکفین، آئیے روزانہ کی طرح آج بھی متکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات، احساسات، تاثرات اور نیتیں سنتے.
میں گلگت بلتستان سے آیا.
جوڑی لکی مروت.
میں لکی مروت رہتا ہوں.
منسیرہ سے آئے.
لکی مروت سے.
ایپٹوازی
پشاور سے.
تیرا شمیر خان سٹی.
بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی روحانیت محسوس ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ مستقل امام شریف باندھنے کی نیت کرتا ہوں.
سنتوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ادھر آ کے، تو مجھے تو سنت کے مطابق کھانا کھانے نہیں آتا ہے، ادھر آ کے سیکھے ہیں میں نے.
ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جن سے انسان غافل ہوتا ہے.
مشرقہ محبت کہیں سے دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ.
سکون حاصل ہوا ہے. زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں الیاس قادری صاحب کے ساتھ.
یہ آیا تو دوسری مرتبہ لیکن اعتکاف کے لیے پہلی مرتبہ آئی. امیر السنت نے بھی فرمایا اور نگران شورا بھی اپنے بیان میں فرمایا نا کہ یہاں پہ جو ہر وقت متبسم رہنا، ہر وقت مسکراتے رہنا ہے، بس یہی ہم نے اہم چیز سیکھی یہاں پہ.
ایک مانگا ہمارے ذہن میں تھا کہ پہلے وہاں بیٹھتے تھے 10 دن کا، اس کے بعد ایک دن کا مانگا ذہن بن گیا تھا. پھر ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جس کا وہ کہہ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کراچی جو ہے کہ ماں والے جتنے بھی ہیں کے پی کے سے، ان کے ساتھ ہم لوگ بھی کراچی آ گئے. یہ میری ایک دلی خواہش تھی جی کہ ایک ماں کا اعتکاف کرنا ہے وہ بھی کراچی کا. تو پھر میرے دل میں تھا کہ وہاں ملاقات بھی کریں گے، تو آج وہ ٹائم بھی آ گیا ملاقات کرنے کا.
بس پہلے بھی بہت شوق تھی کہ یار کراچی جانا ہے اس طرح. میرے والد صاحب کا مجھ سے بھی زیادہ شوق تھا. وہ کہہ رہے ہیں ایک دن بس چھوڑو، کام تو ہوتے رہیں گے زندگی کے ساتھ ہی، لیکن ایک دفعہ مدنی چینل والے کے ساتھ جاؤ ان شاء اللہ. چلو کچھ نہ کچھ سیکھ کے بندہ آتا ہے. اپنی داری رکھوں گا ان شاء اللہ زندگی.
یار تو رشت ہوتی ہے لیکن اسلام کے لیے ہمارے صحابہ نے بہت قربانیاں دی. ابھی تو مرشد پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، سیری اس کے ساتھ ہیں.
والدین نے بولے جاؤ آگے، بولے اللہ کی عبادت کرو. رمضان اس مرتبہ امیر علیہ سنت کے ساتھ رمضان گزارے ہیں. ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پروگرام دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس میں پتہ چلے گا. داڑھی مبارک رکھیں گے انشاءاللہ.
ہم مدرسے میں درس نظامی پڑھتے ہیں، اب ہم حضرت صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں. کیوں نہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ ملنے والا جو کوئی جاتے اور اس کو خوشی نہیں ہوتے کہ اللہ ہم کو اس عقیدے پر خاتمہ بالایمان فرمائیے.
آمین آمین.
پڑھتے ہیں تھرڈ ایئر میں بی ایس کیمسٹری. فرق تو یہ کہ وہاں اتنی ایسا موقع ثواب پانے کے لیے نہیں ملتا ہے. اچھی طرح تلاوت نہیں ہو جاتی، نفلیں بھی نہیں ہو جاتی، یہاں ماحول بہت اچھا ہے.
یہ میں ابھی تو 12 ماہ میں ہوں، تو 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہو گیا. مدنی چینل دیکھنے کے بعد بہت محسوس ہوا کہ یہ اچھا کام ہے. جی جی 12 ماہ پوری زندگی دے دی ہے. مرکز جو کہیں گے لبیک،
وہاں پر تقریباً 4 مہینے ہو گئے دعوت اسلام والا گئے. بہت سے لوگ ان شاء ماشاء اللہ یہاں دعوت اسلام کے لیے بلائے. ہم اس کے ساتھ قافلے میں آئے ہیں یہاں پر پیر مرشد کی دیدار کرنے کے لیے. وہاں پر بھی اچھا لگتا ہے چینل پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پیر مرشد کی دیدار کرنا جو ہمارے سامنے ہوتا ہے پھر یہ تو بہت مزہ آ رہا ہے نا.
جمعے کے روز جب انہوں نے امامے کی ترغیب دی تو اسی سلسلے میں پھر میں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ آج ہی جمعے کے روز سے میں یہ سال پہ سجاؤں گا. اور مکمل طور پر سجانے کا طریقہ تو نہیں آتا، لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جائے گا.
پہلے سے ہی ارادہ تھا کہ بھائی اعتکاف پہ جانا ہے، تو ہم نے مانسہرہ کا ارادہ بنایا تھا، تو قسمت سے یہاں آ گئے.
ہم صبح سرحد سے آئے پشتونخوا، یہ پہلی دفعہ ہے. بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہی جگہ یاد رہا ذرا، مدینہ وہی پروسیجر ہے. مدینہ تو بن نہیں سکتے، وہ دو جگہ سزار ہے، لیکن سسٹم وہی ہے. اب یہ ملاقات حضرت صاحب سے خوش ہو رہے جی، ہو سکتے بزرگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے واسطے دعا کرے اور قبول ہو جائے یار. پر مجھے سارے یہ جو مسجد بھائی ہے نا، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑے اخلاقی لوگ ہیں. چل برتھا رہا سر وہ مسجد میں آپ لوگ جو بھی بات کرتے ہو مسکرا کے بات کریں یہاں پر تو بولتے ہیں بتاؤ کیا تکلیف ہے جگہ نہیں ملے پانی نہیں مل رہا کھانا نہیں ملتا کوئی چنکر سے ہم بھی اس کو یہی بولیں گے نا کہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اس دنیا میں اس دنیا میں اور آپ کا ماحول اسی سے ترقی کرتا رہے یہ قافلہ بڑھتا جائے چلتا رہے
نگرانی شورا نے جو بیان کیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں کہ پہلے ان کو ٹھیک کیا جائے یعنی ان کو نماز پہ لگائیں
ہم انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد نیکی کی دعوت کے دھونے میں مچائیں گے
انشاءاللہ آپ جا کر سب کو نیکی کی دعوت دیں گے
ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں گھر میں جو بھی افراد ہیں امی ابو ہے تو ان کو جو نا سمجھانا چاہیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا
ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے ان کو روکنے کے لیے ہم یہاں پہ تربیت حاصل کر کے جائیں گے نیکی کی دعوت دیں گے برائی سے منع کریں گے
بہت اچھا بیان ہوا نیکی کی دعوت کا باپ ہے بیٹے کو نیکی کی دعوت دے بیٹا باپ کو دے بھائی بہن کو بولے بہن بھائی کو بولے اس طرح نیکی کی دعوت عام کرے گھر پہ
اب انشاءاللہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیں گے دوسروں کو بلائیں گے
نیکی کی دعوت دیں گے نماز کی صحیح ہے پہلے خود پڑھیں گے پھر دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جائے گے
ذہن بنا ان شاء اللہ تعالیٰ پانچ وقت کی نماز ادا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ سنتے رسول منہ پر رکھوں گا لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا اور خود بھی ماشاء اللہ نیکی والے کام کروں گا
کشمیر سندھ سے آئے ہیں سپنے میں آیا تھا ایک بزرگ آدمی آیا انہوں نے کہا کہ 30 دن کا اعتکاف کر کے آؤ فیضان مدینہ کراچی میں نہیں نہیں مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے ادھر مدینہ لگ امیر اعلی سنت کا بیان ہے جو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ابھی میں شیو نہیں کروں گا داڑھی چھوڑوں گا انشاءاللہ
بہت ہی اچھا دیکھنے سنتے سیکھے سکھانے کا ہلکا لگتا ہے
نماز کا طریقہ ٹھیک ہے واجبات وغیرہ سنتیں آداب ساری چیزیں سنتیں وغیرہ سکھاتے ہیں
دعائیں سکھائی گئی ہے سونے کی جاگنے کی اس کے بعد مدرسے کا ہلکا لگتا ہے سیکھنے سکھانے کا نماز کا
فیضان مدینہ یہاں پر مدینے کا فیضان ہے ایسا ہے ماشاء اللہ سیکھنے سکھانے کا ہلکا ہوتا ہے دعائیں سیکھنے کا ہوتا ہے سنتیں اور آداب وغیرہ سکھائی جاتی ہیں
اسلام آباد سے امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے میں زیارت ہوتی تھی تو تمنا تھی کبھی مرشد کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں الحمدللہ یا آتی میں ایک آزمائش میں مبتلا تھا امیر اہل سنت کا وسیلہ پیش کیا تو ابھی میری وہ آزمائش دور ہو چکی ہے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زياد الرد والسلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم نمبر 25 اسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں رات ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ابھی بے سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
اوبی وین کے ذریعے بھی پاک قادری کابینہ شہداد پور باب الاسلام سندھ اور پاک طاہری کابینہ کٹھ سگرال ضلع خوشاب پنجاب میں براہ راست ہم دیکھے جا رہے ہیں اور یہ عاشقان رمضان بھی نظر آ رہے ہیں سکرین پہ اور بذری انٹرنیٹ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند مدنی کابینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے نشہ. آج کے سوال کا موضوع بھی میرا نوجوان نسل کے لیے ہے. انسان جب منشیات میں مبتلا ہوتا ہے تو نشے کا عادی بن جاتا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, ایک رپورٹ کے مطابق کسی ایک ملک میں پچھلے 10 سال میں دہشت گردی کے نتیجے میں قریب 60,000 افراد مارے گئے, لیکن اس سے 4 گنا زیادہ تعداد میں اس ہی ملک میں ہر سال منشیات کی وجہ سے انسانی ہلاکتیں دیکھنے میں آتی ہیں. ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں, جن میں 78% مرد اور 22% خواتین ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 76 لاکھ لوگوں میں سے بڑی تعداد 24 سال سے کم عمر افراد کی ہے, جسے ٹین ایجز کہتے ہیں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ یہ بیماری جو کہ در حقیقت موت کی طرف لے جاتی ہے, اپنی نوجوان نسل میں اس کا شعور کیسے بیدار کیا جائے؟
نشہ تو کرنے والے کریر ہیں اور نشے کی صورتیں بھی بہت ساری بنا لی ہیں, شراب کے علاوہ بھی دیگر منشیات, ہیروئن, چرس, گانجا, افیم وغیرہ کے ذریعے بھی نشہ کرتے ہیں. اس میں واقعی بڑی ہلاکت ہے, اور آپ نے بھی سنا کہ اس منشیات کی وجہ سے نشے کی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جانیں بھی چلی جاتی ہیں, طرح طرح کی اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. زندگی میں بھی بندہ تکلیف اٹھاتا ہے اور آخرت بھی داؤ پہ لگاتا ہے. تو شراب بڑی خراب ہے اور اس سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے, اسے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں بھی شراب پیوں. بعض لوگ شاید شوقیہ طور پر بھی ٹرائی کرتے ہوں گے اور پھر اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ عادی بن جاتے ہوں. شراب سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات کی معلومات ہو, دوسرا یہ کہ اس کی ہلاکت خیزیاں, یعنی کہ اس کی شرعی طور پر جو ممانعتیں اور سزائیں ہیں, اس پر بھی توجہ ہو کہ شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شراب ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, نجاست غلیظ ہے, اتنی خراب ہے یہ. اور ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا کوئی پیے نا تو بھی ظاہر ہے کہ حرام ہے. اسی طرح شراب کا بھی ایک قطرہ پیے تو وہ حرام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نشہ آئے گا تب حرام کا حکم ہوگا, اب تو عادی ہو گئے, تو نشہ تو آتا نہیں ہے. تو نشہ آئے یا نہ آئے, شراب کا ایک قطرہ بھی پیا تو گناہ گار, حرام ہے اور ناپاک ہے. شراب آپس میں بغض و عناد اور عداوت پیدا کرتی اور اللہ کریم کی یاد سے روکتی ہے. یہ تو قرآن کریم کا مضمون ہے. اور ہر نشاور چیز شراب ہے, ہر شراب حرام. اللہ کریم نے شراب پر, اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر, اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شراب کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینا ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ شراب سب سے بڑا گناہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے، شرابی کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، شرابی والدین پر اپنے بچوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب بندے کی عقل میں فتور ڈال دیتی ہے۔ بہرحال شراب بہت بری ہے اور قبر میں اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ شرح الصدور میں قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، اس پر دو سانپ قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا بلیک ہوگا، زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہ رہا ہوگا، ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق شرابی کو آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا، پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا یعنی خوب ہوٹ پانی پلایا جائے گا، کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے، پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بے جائے گا۔ شرابی جہنم میں فرعون و حامان کا پڑوسی ہوگا۔ تو اے وہ مسلمانوں جو شراب پیتے ہو، یہ آپ کا مشروب نہیں ہے، مسلمان کی ڈرنک نہیں ہے، یہ مسلمان کے پینے کی چیز نہیں ہے، اس سے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچی پکی توبہ کر لیں آج سے ہی کہ اب شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے، بالکل شراب کو نہیں چھونا، نہ شراب پینا ہے، نہ ہیروئن پینا ہے، نہ چرس پینا ہے، نہ گانجا پینا ہے، کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ نے توبہ کر لیے تو ہم کو پیغامات بھیجوائیں، انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ چلائے جائیں گے انشاءاللہ، بھلے اپنا نام نہ لکھیں، یہ اپنا ایپ کھولنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھیج دیں تو یہ نام آپ کے نہیں دیں گے سکرین پر، یہ دے دیں گے کہ بھائی آپ نے توبہ کی ہے شراب سے، سچی پکی توبہ۔ اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ معتکفین میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس چیز کا استعمال کرنے والا ہے تو وہ بھی توبہ کر لے، ناظرین میں بھی اگر ہیں تو وہ بھی توبہ کر لے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال۔
میرا نام محمد کامران رضا عباسی ہے، سوال ہے کہ یہ سب بولتے ہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے ہی کلام پاک ایک رات میں ڈھالیا جائے گا، یہ بات کتنی صحیح ہے؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک ہی رات میں قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، انسانوں کے سینے میں یا کسی کے گھر میں اس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان نہ تو کوئی نبی موجود ہوگا، نہ قرآن ہوگا، اور نہ ہی کوئی مومن یعنی ایمان والا ہوگا، نہ مسلمان سارے وفات پا چکے ہوں گے، تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کی شان، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اگر آسمانوں اور زمین کو کلام یعنی بات کرنے کی اجازت دے تو وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ روایت دین و دنیا کی انوکھی باتیں جلد نمبر 1 پیج نمبر 39 سے لی گئی، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، دین و دنیا کی باتیں، دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔
مدنی مذاکرے میں میٹھے مرشد امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری بیٹی 8 روز کی ہے، کیا اسے غوث پاک کا مرید بنا سکتا ہوں؟ اگر بنا سکتا ہوں تو اسے اپنے سلسلے عالیہ قادریہ میں شامل فرما لے۔
شامل کر لیا، ایک دن کا بچہ بھی اپنے باپ یا سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے۔
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر پہ فلمیں، گانے، باجے لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے گناہوں کو پھیلانے کا، اور ہیں یہ بھی مسلمان، لیکن ان بیچاروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا ایسی کوئی بات ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول دیں اپنے۔
ماشاءاللہ، اچھی ہمدردی کی آپ نے، اس کو یوں آپ سمجھیں کہ یہ ہے تو گناہ کا کام، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ جیسے کہ آپ نے کسی کو ایک گانا اپلوڈ کر کے دیا، اب وہ گانا آگے بڑھاتا رہے گا، جیسے کہ اس نے ایک گانا یا ایک فلم گناہ بھری یہ سوشل میڈیا پہ ڈالی، اب یہ کہ اس کو لوگ آگے بڑھائیں گے، اب جتنوں کا اس کا سمجھو کہ جو بھی فائل ہے اس میں 100 آدمی ہے، یہ 100 کو اس نے ڈال دی۔ اچھا، اب یہ 100 افراد جو ہیں یہ اس کو دیکھیں گے، جو دیکھیں گے، تو ان سب کے دیکھنے کا، بھیجنے کا تو گناہ ملا اس کو، اب سب کے دیکھنے کا اس کو گناہ ملے گا، اور اس کو بھی ملے گا، اس کو ایک ایک کو سب کو دیکھنے کا اپنا اپنا گناہ ملے گا، جس نے بھیجا ان کو ان سب کا گناہ ملے گا، پھر یہ آگے بڑھائیں گے، تو جتنوں کو یہ آگے بڑھائیں گے، جو جتنوں کو بڑھائے گا اتنوں کا اس کو گناہ، اور پھر یہ کہ یہ سارا مجموعہ گناہ یہ اس کو جس نے سب سے پہلے چلائی، تو اس طرح مطلب یہ کہ مرنے کے بعد بھی شاید یہ چلتی رہے گی، جیسے فلم ایکٹر ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہت تکلیف، یعنی یہ مرنے کے بعد تکلیف میں آ سکتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، اب ان کا تو جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو گناہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے نا، یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور انہیں گناہ ملتا رہے گا. انہیں ایک طرح سے یہ گناہ جاریہ کی جسے یہ صورت بنی ہوئی ہے. تو جو توبہ بھی کرے نا ان گناہ کے کاموں سے، تو اس کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اور جس جس کے پاس میرا جو گانا یا میری طرف سے بھیجی ہوئی جو فلم وغیرہ یہ سب ڈیلیٹ کر دیں، میں نے توبہ کر لی ہے. پھر اگر کوئی نہیں بھی ڈیلیٹ کرتا تو کم از کم اس نے پیغام دے دیا، لیکن اس تک کو پیغام دینا ہوگا جس کو خود اس نے پہنچایا ہے، انہوں نے آگے پہنچایا ہے. اب ظاہر ہے ان تک تو یہ پیغام دینے سے رہا، کم از کم یہ ان تک پہنچا دے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے، خفیہ گناہ کی خفیہ، چھپے چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور دوسروں کے سامنے کیے ہوئے گناہوں کی سب دوسروں انہی کے سامنے توبہ، یہ بھی ضروری ہے. جیسے آپ کسی کو ہم نے جھاڑ دیا 10 آدمی کے سامنے، اس کی بےزتی کر دی بلا اجازت شرعی، اب کان میں کہہ دیا سوری، یہ کافی نہیں ہے. ان 10 کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کی ہے اور ان سے معافی مانگی ہے، ورنہ تو اس کا ظاہری نقصان بھی موجود ہے نا، کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے کہ یار بڑا بد اخلاق آدمی ہے، کہ بےچارے کو بلا وجہ جانا. تو آپ جب توبہ کر لیں، ان کو پتا چل جائے توبہ کر لی ہے، معافی مانگی ہے، تو پھر یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ بےچارے نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. یہ دنیاوی طور پر ان کا دل آپ کے تعلق سے نرم پڑے گا، ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، ورنہ یہ کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. چاہے آپ نے توبہ کر بھی لی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا نا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. تو اس لیے جو علانیہ گناہ ہے اس کی علانیہ توبہ کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو بھی کرتے ہیں ایسا گانے اور فلمیں عام کرتے ہیں، یہ ایسا نہ کریں کہ خود تو مطلب یہ کہ گناہ کر ہی رہے، دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت یعنی برائی بہت زیادہ ہے. بہت سارے اس ضمن میں مدنی پھول لکھے ہوئے، 11 مدنی پھول، تو اس میں یہ بھی ہے 6ٹھا مدنی پھول. ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، یعنی گندا کام کرنے کی مطلب جذبات جو ہیں یہ حرکت میں آئے، فوش تصاویر اور ویڈیوز بنانا بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے اوریانیت نے ننگاپن کا سہارا لیا گیا ہو، حیا سوز مناظر انہیں بے شرمی والے مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا. اب وہ آیت بھی پڑھ دیجئے جس کے تحت یہ مدنی پھول ہے.
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے بے حیائی پھیلے، یعنی ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے.
اس لیے بالکل اگر آپ نے کبھی ایسا کیا بھی ہے تو توبہ کریں. اسی طرح کو الٹے سے دیکھ کلپ آتے ہیں گناہوں بھرے، یہ بھی بعض اوقات کیا اکثر بلکہ لوگ دبا دب اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، ہوتا وہ گناہوں بھرا ہے. توبہ استغفر اللہ، خالی فلم ہی گناہ نہیں ہے اور بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹے جھوٹے چٹکلے ہوتے ہیں ہنسانے والے، ان میں کوئی نصیحت کا پہلو نہیں ہوتا، تو وہ چٹکلے بھی ناجائز ہیں جو نصیحت کے لیے نہ ہو، خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہو، یہ بھی نہ بیان کر سکتے ہیں نہ مطلب دوسروں کو یہ وائرل کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے تو بہت چل رہے ہوتے ہیں، خالی بس مزہ آتا ہے، لیکن یہ مزہ کرکرا ہو جائے گا مرنے کے بعد. اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. بس آج ہی توبہ کر لیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ توبہ کا تقاضا پورا کر لیں، مثلا میں نے فلاں چٹکلا کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ چٹکلا جائز تھا یا ناجائز تھا، تعلق اہل سنت سے، ہر عالم کہلانے والے کو یہ باریکیاں نہیں پتا ہوتی، وہ جیسے دارالفتا اہل سنت سے معلوم کر لیں کہ یہ میں نے کیا تو یہ کیا یہ گناہ بھرا چٹکلا تھا جو میں نے چلا دیا، تو پھر یہ کہ اگر وہ ہاں فرماتے ہیں تو توبہ تو کر ہی لیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کر لیں. پھر کوئی تحریر ہی بھیجا تھا تو بھلے آپ بھی تحریر بنا لیں چھوٹی سی، انہی کے مشورے سے بنا لیں، اور وہ دو تین لائن کی کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے جن جن کو بھیجا ہے تو گواہ رہے کہ میں نے توبہ کر لی، مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا لوگوں میں، یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کی بھی صورت بنے گی کہ ہاں گناہ بھرے چٹکلے نہیں چلانے چاہیے، اور جب جرم ہو جائے تو توبہ کرنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے، قیامت کی شرم بہت خوفناک ہوگی. دنیا کی شرم ٹھیک ہے ہم کو مطلب جھجک ہوتی ہے، لیکن یہ آسان ہے، خدا کی قسم بہت آسان ہے، بلکہ دنیا میں تو اس طرح معافی مانگنے توبہ کرنے سے تو سچی بات ہے کہ ہمارا نفس شرارت کرتا ہے، ورنہ عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے، جو معافی مانگتا ہے تو لوگ اس کو یہی بولتے ہیں بیچارہ آج جی کرتا ہے، اس کو برا بھلا نہیں بولتے، ہم کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری بے عزتی ہے، ہماری انسلٹ ہے، کوئی انسلٹ نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے ابھی ترغیب دلائی تھی نشے کی چیزوں سے توبہ کے تعلق سے، ایک پرچی کسی نے یوں بھیجی ہے امیج کہ یوں لکھا ہے کہ ہم دو اسلامی بھائی ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہیں، ہم دونوں ہر قسم کے نشے چرس ہیروئن میں مبتلا تھے، اب پکی نیت کی ہے ہر طرح کا نشہ نہیں کریں گے، پکی توبہ کرتے ہیں، اور آپ سے انہوں نے عرض کی ہے کہ ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرمائیں.
ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائے. دیکھو معتکفین ہیں ماشاءاللہ، اللہ توبہ قبول فرمائے، توبہ پر ثابت قدم رکھے. دیکھو شیطان نفس بہت ورغلائے گا، لیکن اب ان سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی گیدرنگ چینج کرنی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جس میں یہ پینے پلانے کا چکر ہوتا ہے، تو ایسوں سے بالکل ایسوں کو کہہ دیا جائے گا ہم نے توبہ کر لی ہے، اور ان سے بالکل ان سے دور رہنا ضروری ہے، ان کی صحبت میں رہنا. جو ہے یہ خطرناک ہے، ورنہ دوبارہ اسی میں جا پڑنے کا پورا امکان رہے گا. تو گیدرنگ چینج، اب آپ کی گیدرنگ عاشقان رسول، عاشقان رمضان، یہ دعوت اسلامی والے چاند رات کو مدنی قافلے میں بھی سفر کریں تو انشاءاللہ اور مزید پالش ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ آپ کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک.
دعوت اسلامی کی لائیو جو ویب سائٹ ہے اس میں لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے اسلامی بہن باب المدینہ کراچی سے کہ کیا اسلامی بہنیں غیر شادی شدہ ہوں تو کیا ان کو اپنا چہرہ سنوارنا چاہیے، کیا اس سے تقوی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئے گی؟
غیر شادی شدہ جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں، ان کو اپنے گھر میں سنوار کر رکھنا چاہیے تاکہ رشتے آئے، اس کی ممانعت نہیں ہے بلکہ شاید مستحب ہے یہ. ہے نا مستحب ہے کہ ان کو اس طرح صاف ستھری اور سجی سوری رہیں جائے اس طریقے پر. تو چہرے پر بھی جیسے اگر کوئی ایسی صورت کرتے ہیں جائز, جس سے مطلب اور نکھار آتا ہے, مگر وہ چار دیواری میں اور نہ محرم کے سامنے آنا جانا نہ ہو بالکل, نہ وہاں نہ محرم کی نظر پڑتی ہو. ماں ہے بہنیں ہیں ان کے سامنے کوئی عرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اوبی بین والے کٹا سکھرال والے بھی عاشقان رسول جمع ہیں اور اوبی وین کے بھی ہمارے اجتماعات ہمارے ساتھ ہیں. شہداد پور باب الاسلام سندھ پاک قادری کابینہ بھی ہے اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے.
فیس بک پہ جو امیر السنت کا جو فیس بک پیج ہے تو اس پر بھی جان عالم اتاری گجرات ہند سے, تراوی کی نماز میں قرات کے درمیان لقمہ کب دیا جائے؟ میرا مدنی منا نعمان رضا اتاری 4 دنوں سے بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے.
اللہ کریم نعمان کو شفا کاملہ اجر نافع عطا فرمائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے غلطی کر کے فوراً اگر ٹوکیں گے نا تو حافظ صاحب کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. ان کو موقع دیا جائے کہ بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں لیکن پھر وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح خود اس کو کنٹرول کر لیں صحیح کر لیں, تو ان کو صحیح کرنے کا موقع دینا یہ ضروری ہے. فوراً لقمہ دیں گے نا تو اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے, حافظ صاحب کو غصہ آ جاتا ہے, وہ جھگڑا کرتے ہیں اور سامنے بعض اوقات اپنی وہ پھرتی دکھانا چاہتا ہوتا ہے اس کو پکڑتا ہے. تو حکمت عملی سے اس کی ترکیب بنائی ہے لقمہ دینے کی, اس کو پہلے موقع دیا جائے اصلاح کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
طارق مناف کہتے ہیں کہ حصار باندھنے کا طریقہ بتا دیں بلاؤں وغیرہ سے حفاظت کے لیے.
سبحان اللہ, کئی حصار ہیں اس کے. ایک حدیث شریف کا حصار بہت پیارا ہے, بہت مضبوط ہے, لیکن روزانہ یہ کرنا ہوگا سونے سے پہلے, انشاءاللہ بہت ساری بلاؤں سے مصیبتوں سے مشکلوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. جن جادو نیند چڑھ جاتی ہو, آپ کو نیند میں کوئی لگتا ہو کہ گلا دبا دیتا ہے, بوجھ پڑ جاتا ہے, تو انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی. ڈیلی اس کو کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ دو ہاتھ یوں پھیلا کر سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر قل ہو اللہ, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تینوں سورتیں پڑھنی ہیں. پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں اور اس طرح سر کے آگے سے اگلے حصے سے شروع کرنا ہے, جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ آگے کی طرف آپ ہاتھ پہنچا دیں, پھر پیچھے کی طرف جہاں جہاں تک ممکن ہو آپ ہاتھ پہنچا دیں. یہ ہوا ایک بار. اسی طرح 3 بار پڑھ پڑھ کے یہ بدن پر ہاتھ پھیرنا ہے. اس طرح مزید 2 بار کریں, کل 3 بار کریں. یہ چند منٹ کا کام ہے, یہ انشاءاللہ اس کے فوائد بے شمار ہیں. اور اس میں نیت بھی کریں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح حصار شریف فرماتے تھے, یہ عمل کرتے تھے. شجر قادریہ رضویہ میں جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے حصار کا. اس کے علاوہ دوسرے حصار بھی لکھے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام سعید اختر ہے, میں بلگیا ٹاؤن سعید آباد سے بات کر رہا ہوں. میں بابا جی کا پروگرام دیکھ رہا تھا, جیسے بابا جی ابھی بیعت کروا رہے تھے حضرت غوث اعظم کے مرید ہونے کے لیے, تو میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. جیسے جیسے آپ پڑھ رہے تھے میں بھی ٹی وی دیکھ کے اس طرح پڑھتا جا رہا تھا. ٹی وی پہ جیسے آپ پڑھ رہے تھے ویسے میں بھی پڑھتا جا رہا تھا. کیا میں بھی ان کے مریدوں میں شامل ہوا ہوں یا نہیں؟ بابا جان اس کی مجھے ذرا تفصیل بتا دیں.
اگر آپ نے اس نیت سے پڑھا کہ میں بھی مرید ہو رہا ہوں تب مرید ہو گئے, ورنہ نہیں. اگر نیت نہیں تھی اور ویسے دوہرا رہا ہے پتا ہی نہیں کیوں دوہرا رہا ہے یا اردو ہی نہیں آتی خالی خالی بول رہا ہے تو مرید نہیں ہوگا.
امیرہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، ہمیں جہنم کے طبقات اور وہاں پر ہونے والے عذابات کے بارے میں بتائیں.
جہنم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اور جہنم کے عذابات کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. حقیقت میں تو عقل اس کو سمجھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی گہرائی ہے اس کی، اتنی گہرائی ہے کہ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور ایک وہ دھماکے کی آواز آئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے کنارے سے ایک چٹان، یہ بہت بڑے پتھر کی کو چٹان بولتے ہیں، یہ پہاڑ سے جدا ہوتی ہے، تو یہ اب خدا جانے کتنی بڑی تھی، تو ایک چٹان وہ جہنم کے کنارے سے جہنم میں گرائی گئی تھی 69 سال یا 70 69 یا 70 سال میں، یہ اب کنار اب تلے میں اس کے پہنچی ہے. 70 سال تک وہ اتنی وزنی چٹان گرتی رہی گرتی رہی گرتی رہی اور پہنچی. تو بہار شریعت میں فرمایا گیا کہ انسانی سر کے برابر سیسے کا گولا اگر آسمان سے زمین کی طرف گرایا جائے نا تو صبح کو گرے تو شام تک پہنچ جائے. تو یہ 70 سال تک جو چیز گرتی رہی گرتی رہی گرتی رہی، وہ بھی اتنی وزنی چٹان، تو اب یہ جہنم کتنا گہرا ہوگا اور جو گرے گا یہ اس کے اندر کیا ہوگا اس کا. اللہ تعالی ہم کو بچائے. ایک پہاڑ آگ کا جہنم میں اس پر چڑھایا جائے گا سزا کے طور پر، جو جہنم بھی ہوگا اس کو چڑھایا جائے گا، تو وہ آگ کے پہاڑ پہ اس کو مجبور کیا جائے گا چڑھنا ہوگا. وہ چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، 70 سال میں وہ اس تک پہنچے گا اور پھر اس کو وہاں سے گرایا جائے گا. وہ 70 سال میں اس کے تلے میں پہنچے گا. اس طرح وہ گرم پانیوں سے نہلایا جائے گا، بادلوں سے بادل آئیں گے، اس یہ سمجھیں گے پانی برسے گا جہنم ہی سمجھیں گے، اس سے بڑے بڑے پتھر برسیں گے جو ان کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیں گے، اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یعنی خوب گرم ہاٹسٹ پانی یہ پلایا جائے گا، اور جب یہ منہ کے قریب آئے گا تو اس میں اتنی ہیٹ اور گرمی ہوگی کہ اس سے اس کے منہ کی کھال یہ گل کر اس کے اس پانی کے پیالے میں یا برتن میں گر پڑے گی، اور جب وہ پانی پیے گا تو اندر جاتے ہوئے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے کے رستے بہا دے گا. اور جہنم میں کھانا تھوہڑ ایک کانٹے دار ایک غذا ہوگی جو منہ میں ڈالیں گے نا گلے میں اٹک جائے گی، اور اسی کے لیے وہ پانی مانگیں گے تو پانی ان کو یہ دیا جائے گا، اور یہ اس طرح جو کیفیت میں نے بیان کی. اسی طرح یہ مکھیاں اور یہ سانپ بچھو یہ جو بھی اس طرح کے حشرات الارض بھی ہے نا زہریلے کیڑے مکوڑے یہ سب جہنم میں پہنچیں گے. یہ عذاب ان کو نہیں ہوگا، یہ عذاب دینے کے لیے پہنچیں گے، عذاب دیں گے. خدا جانے ان کے قد کتنے بڑے کیے جائیں گے اور کس طرح یہ مطلب عذاب دیں گے. اور جہنمی کا قد جو ہے نا یہ ابھی جو ہمارا قد ہے نا یہ اس طرح کا جہنمی کا قد نہیں ہوگا، نہ اس طرح کی شکل ہوگی، اس کی شکل بھی مسخ اور بگاڑ دی جائے گی اور یہ اتنا قداور ہو جائے گا کہ اس کی ایک ایک داڑھ جو ہے ٹیتھ یہ احد پہاڑ مدینہ شریف کا جو مشہور پہاڑ ہے احد پہاڑ جتنی ایک ایک اس کی داڑھ ہوگی اور یہ بیٹھے گا تو اتنی جگہ گھیرے گا مکہ مدینہ کے درمیان یا مدینہ اور صنعاء یمن مکہ مدینہ کے درمیان سینکڑوں کلو میٹر ہے فاصلہ تو یہ اس درمیان کی پوری جگہ ایک جہنمی بیٹھے گا تو گھیر لے گا کھا لیں اس کی موٹی موٹی اور توبہ اور ان کو جن زنجیروں میں پیرویا جائے گا کفار کو جن زنجیروں میں یعنی کہ جس طرح یہاں دنیا میں مجرم کو ہتھکڑی ڈالتے ہیں اسٹیل کی آپ نے دیکھی ہوگی پاؤں میں بھی اسٹیل کی بیڑیاں تو وہاں مجرموں کو باندھنے کا جہنم میں یہ انداز نہیں ہے یہ تو بہت آسان انداز ہے وہاں منہ سے زنجیر ڈال کر پیچھے کا جو راستہ ہے بڑا استنجا کرنے کا ادھر سے زنجیر نکلے گی اور یوں زنجیر میں اس کو جس طرح تسبیح کا دانہ ہم دھاگے میں پیروتے ہیں موتی پیروتے ہیں اس طرح اس کو زنجیر میں پیرویا جائے گا جہنمی کو اب بتائیے وہ تکلیف کیسی ہوگی ناممکن ہے کہ کوئی برداشت کر سکے کاش اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رکھے ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں اور جہنم کی ہم بینک بھی نہ سنیں اس کی آواز بھی نہ سنیں یہ اتنا جوش و خروش ہوگا اس کا قیامت کے دن اور ایسی چنگھاڑ پڑے گی یہ ایسی آواز دے گا کہ کوئی سن نہیں سکتا اس کو برداشت نہیں کر سکتا 70,000 تو اس کی لگامیں ہوں گی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لائیں گے اس کو بے شرم ہے اتنا یعنی اتنا سخت ترین عذاب ہے جہنم کا کہ بس الامان والحفیظ یا اللہ ہمارے گناہ سے توبہ کرتے ہیں ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے ہم نمازیں پڑھا کریں گے روزے رکھیں گے رمضان شریف کے زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں ادا کریں گے حج فرض ہونے کی صورت میں ادا کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے گالیاں نہیں بکیں گے بد نگاہی سے بچیں گے قیمتوں سے بچیں گے کسی کا مال نہیں کھائیں گے کسی پر ظلم نہیں کریں گے کسی کو مار داڑ نہیں کریں گے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور ریاکاری سے بچیں گے اے اللہ ماں باپ کی ہم فرما برداری کریں گے اور ہر گناہ سے بچیں گے ہم کو تو بچا لے مولا ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہم ایک لمحے کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ جو غم امت میں بہے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے یعنی اے اللہ ہم غلامان مصطفیٰ کے حق میں جہنم کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو غم امت میں رو رو کے دریا بہائے نے بہت روئے ہیں آنسوؤں کا صدقہ اشک مصطفیٰ کا صدقہ مل جائے بس باقی اپنے پاس کیا ہے عمل کیا ہے نیکی کیا ہے بس ان کا کرم چاہیے ہم کوشش کرنے والے بنے ہم کہ نیکیاں کریں خوب نیکیاں کریں خوب نیکیاں کریں خوب گناہ سے بچے تو میرے بیٹے بیٹے صاحب بھائیوں بس سب سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ بس اب زندگی کا جو گزرا وقت وہ گزرا اس میں بھی جو گناہ ہے وہ بھی توبہ اور جن کی تلافی ہے وہ تلافی کے پیسے کھا گئے تو وہ ادا کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہے ڈکیتی کری ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے یا ان سے معاف کروانا ہے جن کے حقوق ہم پر ہیں ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کرنا ہے بھائی بہنوں پر اگر ظلم کیا ہے تو ان کو راضی کرنا ہے معافیاں مانگنی ہے معافی یہاں مانگ لو ورنہ آخرت میں پھر توبہ کی صورت تو نہیں رہے گی یہاں جیتے جی توبہ ہے بعد میں کیا توبہ ہے بعد میں تو موقع ہی نہیں ہوگا توبہ ختم توبہ کا دروازہ بند اللہ ایمان سلامت رکھے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی میں
جانی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی فوت ہو جائے نا جی, تو اس کو دفنانے سے پہلے لوائقین کے پاس اگر کوئی آ کر کہے کہ فاتحہ پڑھے یا دعائیں مغفرت کرے, تو وہ کہتے ابھی دفنایا نہیں ہے.
ہاں یہ غلط فہمی ہے. زندوں کی بھی دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے, بلکہ ہونی بھی چاہیے. آج کل تو رواج یہ ہے کہ مردوں کی دعائیں مغفرت کرتے زندوں کے لیے, یعنی دعاؤں کے لیے اس طرح کہیں گے کہ میری نوکری لگ جائے, میری والدہ کو شفا مل جائے, اور میرے مرحوم والد صاحب کی مغفرت ہو جائے, یوں اس طرح کرتے ہیں. تو سب کی مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے. اور جب نماز جنازہ ہم پڑھتے نا, تو اس میں ویسے بھی ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا, پہلے زندوں کا ہے کہ یا اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. تو یہ زندوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. تو اب چاہے انتقال ہوا ہے نہیں ہوا ہے, نزا کا عالم ہے, روح قبض ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے. غسل نہیں ہوا تب بھی دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے, دفن نہیں کیا تب بھی دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے. اب تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی ایسی شدید آ جاتا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. توصیف انصاری سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو 20 سال پہلے قرضہ دیا ہو تو اب کس طرح واپس لیا جائے, پیسوں کی صورت میں یا کسی اور طرح؟
جو رقم دی ہے 100 روپے دیے مثال کے طور پر, بولے نا 20 سال ہو گئے, تو اس سے 100 روپے اگر دیتا ہے ضرور لینا چاہیے, اپنا حق ہے, معاف کر دیں تو بھی کار ثواب ہے. 20 سال ہوئے ویسے بھی تو جو دیا ہے وہی لے لیں, یہی ہوگا نا. یہ نہیں کہ اب وہ پہلے کے روپے چھوٹے تھے, اب روپے بڑے ہو گئے, اب تو 100 کی قیمت 1000 روپے ہو گئی ہے, 1500 ہو گئی ہے, 2000 کے برابر وہ 100 روپے 20 سال کے واقعی ہو گئے, 2000 سے بھی زیادہ کے ہو گئے. اب تو میں 2000 لوں گا 100 کے, یہ نہیں ہو سکتا. 100 کے 100 ہی ملیں گے, زیادہ نہیں ملیں گے.
اگر وہ شرط کے ساتھ ہو تو پھر یہ سود ہوتا ہے, نہیں مشروط ہو تو یہ سود ہوتا ہے.
مشروط تو نہیں تھے
جی, مطالبہ جائز نہیں ہے اس طرح کا,
مطالبہ جائز نہیں ہے.
اس میں یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے اگر سونا دیا تھا, 1 تولہ سونا دیا, اور وہ تولہ سونا اس وقت 25,000 روپے کا مطلب اس نے کیش کرایا تھا, تو اب اگر وہ ہم کو 25,000 روپے دیتا ہے جبکہ ہم نے اس کو سونا دیا تھا, وہ اس وقت 55,000 روپے کا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟
سونا ہی دینا ہوگا, 1 تولہ سونا دے دے ویسا ہی جیسا دیا. کھوٹ والا دے گا تو پھر تو دھوکا ہوگا, جیسا سونا دیا تھا. اگر کھوٹ تھی سونے میں تو جتنی کھوٹ تھی اتنی کھوٹ والا دے دے, یا باہمی طے ہو جائے جو بھی کہ بھائی پہلے 25,000 تھا تو چلو اس دور کے رقم 25,000 بھی دینا چاہے دے دے, یہ ہو سکتا ہے. کہ زیادہ تو نہیں لے سکتا, اس وقت کی رقم اس کو پتا ہو. اگر وہ چاہے کہ چلو بھائی 25,000 بھی دے دو, کیونکہ یہ اس پہ ڈن تو کرتے ہیں لوگ کہ جو زیادہ رقم کا تو تھوڑے ملتے ہیں, زیادہ بڑی رقم پرانی ہو نا ڈوب جاتی ہے جو, تو بدماشوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں آج کل, اور دھمکیاں اور گالیاں اور فائرنگ اور سب کچھ, تو ڈرانے کے لیے. اور پھر یہ کہ دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور جو بھی طے ہو جائے. پھر یہ کہ جو بدماش جو بیچ میں پڑتے ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے, حرام ہے ان کے لیے, جہنم کی آگ ہے یہ جو یہ لے رہے ہیں, جہنم کی آگ. اس طرح وہ دھمکیاں دے کر اور گالیاں دے کر اور وصول کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ یا ویسے ہی اگر بدماش بیچ میں نہیں ڈالتے تو یار بولا میں اتنی رقم تو نہیں دے سکتا, تو پھر آپ کتنے دو گے؟ تو آدھا پونا. پھر وہ یہ بھی ہوگا جو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہاتھ آئی یہ بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ بھی غلط ہے کہ اس کو اس طرح مجبور کر دینا کہ میں اتنے نہیں دوں گا اتنے ہی دوں گا, کیونکہ لینے والا تو حقدار ہے, وہ ایک روپیہ بھی کم نہ کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ کم نہ کرے. لیکن اگر واقعی جس نے قرضہ لیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو معاف کر دے یا مہلت دے دے, آدھا لے لے آدھا معاف کر دے, یہ سب ثواب کے کام ہے. جبکہ سامنے والا دھمکیاں نہیں دے رہا, سامنے والا دھمکیاں دے رہا ہے اس لیے کم کیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو دل سے نہیں کیا نا, یہ تو گناہ گاری ہے کہ اس کا حق اس نے طلب کیا, آدھا دیا آدھا حق قیامت میں دے, پھر قیامت میں دینے کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی نیکیاں دے گا یا اس کے گناہ اپنے سر پہ لے گا. اور جو کسی کے تین پیسے دنیا میں دبا لے, اب تو پیسے ہی بھی نہیں, ایک روپے میں وہ 64 پیسے ہوتے تھے, 64 16 آنے اور 64 پیسے جب ہم چھوٹے تھے نا, تو وہ یہ جو پرانے عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان کو سب کو پتا ہوتا, تو یہ پیسوں کا سبھی کو پتا ہوتا ہے ظاہر, تو یہ 64 پیسے ہوتے تھے. تو اب حالات نے جو مثال دی ہے وہ تو فقہ کی کتاب کی, اب اس وقت خدا جانے وہ 3 پیسے کیسے ہوتے ہوں گے آج کے دور میں, اتنے اب تو بڑھ گئے. خیر, تو جو 3 پیسے کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی جس کے دبائے ہیں 3 پیسے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 700 با جماعت نمازیں اول تو اپنے پاس ہیں کہ نہیں, ہیں تو قبول ہوئی یا نہیں, تو ہم کو آتی بھی تو کون سی ہے نماز, تو ظاہر نمازیں تو وہ دی جائیں گی جو قبول بھی ہوئی ہیں, قبول ہی نہیں ہوئی تو دیں گے کیا. تو یہ 3 پیسوں کی بات ہے, یہاں تو لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, بولتے جا وصول کر لے, لیا تیرے روادار کو دیکھتا ہوں تیرے روادار کو, اس طرح دھمکیاں دے کر اور یہ دبا لیتے ہیں پیسے. ابھی تو یہ دادا گیری چل جاتی ہے, ابھی تو یہ نرم نوالا یوں لگتا ہے کہ اتر گیا, لیکن مرنے کے بعد مہنگا پڑ جائے گا, اتنا مہنگا پڑے گا کہ پھر یہ اپنی اولاد کو سمجھا بھی نہیں سکے گا کہ میں تو پھنس گیا, تو مت کرنا ایسا, یہ بھی گیا اس کا وقت. پیچھے اولاد بھی بعض اوقات یہ کر لیے, جوئے کے اڈے چلاتے ہیں نا, جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں, میری تو دنیا دیکھی بالی ہے نا, کہ باپ بدماش ہے بیٹے بدماشی کر رہے ہوتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد, جوئے کے اڈے چل رہے ہیں, شراب خانہ چل رہا ہے, باپ مر گیا اب بیٹا چلا رہا ہے, بالکل غفلت کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ عبرت ہی نہیں ہے کہ میرا باپ یہ جوا کھیل کر بدماشیاں کر کے شرابیں پی کر پلا کر یہ مر گیا, اس کو اس کے ہاتھ میں آیا کیا, لاکھوں کروڑوں بنا اس نے, پلاٹ بنائے پلاسے بنائے, کیا رہا اس کے پاس, دنیا سے جب گیا خالی ہاتھ تھا, اب میں اس حرام کام کو جاری رکھوں, پھر تو یہ بھی حرام کام کو جاری رکھتا ہے, تو ذہن ہی نہیں ہوتا نا اس کو کبھی تربیت ملی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسے باپ ہوتے ہیں بعض, اگر بیٹا مار کھا کے آئے نا تو اس کو پھر مارتے ہیں, تو مار کھا کے آیا, دانت نہیں توڑ دیا اس کے, سر نہیں پھاڑ دیا اس کا, مار کھا کے آیا ٹا ٹا کر کے, یوں اس کو بدماشیاں سکھاتے ہیں اولاد کو, پھر جو اولاد یہ کرتی ہوگی یہ مرنے کے بعد کتنا بھگتتے ہوں گے اس کو. حالانکہ قرآن, ہم تو میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں, مسلمان ہوگا تو میری بات پر کیوں برا لگے گا, مسلمان کے لیے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور آدمی, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, پتھر جلتا نہیں, ایندھن اس چیز کو بولتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے, تو پتھر جلتا نہیں ہے, لیکن پتھر وہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے, جن کو کفار پوجتے تھے وہ بت پتھر وہ ڈالے جائیں گے, کفار کو مزید حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ کر پوجتے تھے, جن کی عبادت کرتے تھے خدا سمجھ کر, نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھتے تھے, ان پتھر کے بتوں کو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے, تمہارے خدا بھی, یہ ان کو حسرت دلائی جائے گی, تو اب سب سمجھ بھی گیا، لیکن اب ان کو حاصل کیا تو جہنم میں چلے گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش ایڈیشن، بہت 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 خوبصورت، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کر دیا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ رمضان المبارک انگلش ایڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے، 4 کلر میں، بہترین پرنٹنگ، بہترین کاغذ کے ساتھ. اور امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ اس بار ہمارے اوورسیز کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس کا ایک اچھی ترکیب بنائی ہے کہ یہ بائی پوسٹ جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں مختلف اسلامی بھائیوں اور گھروں پر جو ہے وہ بھیجنے کی ترکیب بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے ذریعے الحمدللہ
69 بھی پڑھا ہے میں نے،
اس کے برکتیں حاصل کریں. تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ نے ماہنامہ فیضان مدینہ انگلش ایڈیشن جو ہے وہ شائع کر دیا ہے. 150 روپے اس کا ہدیہ ہے. تو جو پاکستان میں بھی ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ شخصیات، وہ ادارے، وہ کلینکس کہ جہاں پر اس طرح کے میگزین وغیرہ جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، ضرور پہنچائیں. علم دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہیں کہ اگر کوئی شخص گالی یا گندی یا بری بات لکھے لیکن منہ سے نہیں کہتا تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟
کیوں نہیں ملے گا؟ کوئی لکھ کر دے دے کسی کو کہ اس کو فائر کر دے، کرنا سر پہ ہاں، تاکہ یہ جلدی مر جائے. لکھ کر دے، بولے کہیں کچھ نہیں، کیا خیال ہے؟ اس کو اگر یہ پکڑا گیا تو قانون چھوڑے گا کیا اس کو؟ تو یوں لکھ کر بھی گالی لکھے گا تو گالی ہی ہے نا. یہ جو گونگے ہوتے ہیں یہ اشاروں سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ان کی بچت ہو جائے گی؟
مشہور مقولہ ہے الکتابۃ احد اللسانین، یا القلم احد اللسانین، کہ جو قلم ہے وہ 2 زبانوں میں سے ایک زبان ہے.
او قلم ہے، زبان ہے، اشاروں سے بھی گالی ہوتی ہے، اشارے سے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اور غیبت کا تو صراحتن تذکرہ ہے، اشارے سے غیبت بھی ہوتی ہے. آنکھوں سے گورا کسی کو ایزا دینے والی نظر سے، یہ بھی ناجائز ہے، تو حدیث ہے اس کی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، میں ارشد عباس بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جن بچوں کے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں، کیا وہ اسی دوران رمضان شریف کے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں؟
بچے نابالغ اگر ہیں تو پھر تو روزہ ہی فرض نہیں ہے، بالغ ہیں تو وہ بچے نہیں ہیں. البتہ بالغ پر روزہ فرض ہے، امتحان یا تعلیم یہ کوئی بھی اس میں عذر نہیں ہے جس سے روزے قضا کرنے کی اجازت دی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آیا ہے،
نابالغ بھی اگر بچہ ہے اور جسم اس کا اس قابل ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی روزہ چھوڑ دے گا یا ماں باپ باپ پہ ضروری ہوگا کہ اس کو
باپ اس کی نگرانی کرے کہ روزہ رکھے؟ 7 سال کا بھی ہو گیا تو اس کو والد صاحب کو یہ ہے کہ اس کو روزے کا حکم دے کہ روزہ رکھے، جبکہ کمزور وغیرہ ہے تو وہ اس عذر سے چھوڑ سکتا ہے. اس امتحان یا دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم، یہ کوئی ایسی مجبوریاں نہیں ہے جس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جائے. 7 سال کا بچہ اگرچہ روزہ نہیں رکھتا گناہگار نہیں ہے، لیکن باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھوائے. وہی کہ جب بچہ قوت برداشت رکھتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پہ سوال ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت بذریعہ کمپیوٹر کرنے کی صورت میں بھی تلاوت کی وہی فضیلت حاصل ہوگی جو قرآن کریم کو دیکھ کر کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے؟
کمپیوٹر پہ قرآن سامنے موجود ہے تو اس صورت میں
جی جی
وہ فضیلت تو نہیں کہیں گے. مصحف الگ چیز ہے قرآن پاک, اور کمپیوٹر کے اوپر جو قرآن ہے اس کے بارے میں تو ویسی علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو قرآن پاک اس پر اطلاق کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, کہ یہ صرف شعائیں ہیں جو نظر آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں, وہ فضیلت الگ ہے, یہ الگ چیز ہے.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے, میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ولی بننے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیں.
ولی بننے کا نہ کوئی آسان طریقہ ہے نہ کوئی مشکل طریقہ ہے. ولایت اللہ تعالی کی عطا سے ملتی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں اتنا پڑھ لوں اتنے چلے کاٹ لوں تو مجھے ولایت مل جائے گی, یا اتنے چلے کاٹ لے تو ولایت مل جاتی ہے, تو ایسا نظریہ رکھنا یہ گمراہی ہے. اعلی حضرت نے اس طرح یعنی کہ یہ اس کو کسبی مطلب یعنی کہ محنت سے ولایت ملنے کا اعتقاد رکھنا نظریہ رکھنا یہ اعلی حضرت نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے. تو ولایت جو یہ وہابی ہے, وہابی یعنی عطائی اللہ کی طرف سے مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبی
صلی اللہ
تعالی علی محمد. ماشاءاللہ جواب دیجئے.
یہ اگر ساتھ منسلک ایک سوال اگر کر لیا جائے اگر اجازت ہو تو ولایت سے متعلق.
جی
ولایت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کسبی نہیں ہے وہ حبی ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے, تو کیا ولایت کی کوئی اقسام ہے؟ یعنی کیسے پتا چلے کہ یہ مجھے یا کسی کو بھی کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں؟
بہت سارے ولی ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا اپنی ولایت کا. ولایت کی تو کئی اقسام ہیں نا.
اچھا
غوث الاکبر, یہ ہمارے غوث پاک ہیں, غوث الاعظم, قطب الاکبر, اس طرح امام مہدی قطب الاکبر بنیں گے, غوث الاعظم, امام حسن مجتبی صحابی رسول تھے یہ بھی قطب اکبر کے منصب پر فائز تھے. تو بہرحال یہ کہ عام طور پہ جو عوام میں بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں لیکن خود ان کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا.
مطلب ولایت اگر کسی کو مل جائے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو یہ اطلاع بھی ہو کہ یہ ولی ہو چکا ہے,
یہ شرط نہیں ہے.
یہ شرط نہیں,
نہ ولی کے لیے کرامت ظاہر ہونا شرط ہے, یہ بھی شرط نہیں ہے کرامت بھی.
اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی مطلب کسی کے بارے میں کرے کہ یہ ولی ہے تو اس کے لیے کوئی عوام عام آدمی کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کسی کے لیے ولی ہونے کا گمان کرے, ہر ایک کو آدمی مطلب بولے یار اللہ کا ولی ہے؟
اگر کوئی ظاہری طور پر نیک بندہ ہے تو حسن ظن رکھنے میں حرج نہیں کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو اور اس کا احترام کرے. وہ نا اپنے اخلاق صالحین, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ شمشیر اہل سنت فقیہ اعظم حضرت ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے یہ, اس میں کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو اپنی یعنی کہ خوشنودی کو اپنے راضی ہونے کو نیکیوں میں خفیہ رکھا چھپا کے رکھا ہے, اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانیوں میں گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے, اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو اس کی انہوں نے تشریح اس طرح کچھ کی ہے کہ اب کون سی نیکی پر رب راضی ہو یہ ہم کو نہیں پتا نا, تاکہ بندہ بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی عمل کرے کہ ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی نیکیاں جو ہیں یہ اس کی مغفرت کا سبب نہ بنے بلکہ کوئی بظاہر چھوٹی نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں کہ ارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا. بظاہر چھوٹی نیکی ہے تو بندہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے. اچھا, اور گناہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں, وہ کسی چھوٹے گناہ پر صغیرہ چھوٹا گناہ, گناہ صغیرہ آپ نے سنا ہوا اس کا مطلب چھوٹا گناہ, گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ, تو کسی صغیرہ پر چھوٹے گناہ پر اللہ کریم ناراض ہو جائے اور پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دیا جائے بندہ. تو اس لیے نہ بڑا گناہ کرنا ہے نہ چھوٹا گناہ کرنا ہے, نہ بڑی نیکی چھوڑنی ہے نہ چھوٹی نیکی چھوڑنی ہے, کیونکہ ہم کو نہیں پتا نا کہ کون سی نیکی پر رب نے راضی ہونا ہے کون سے گناہ پر رب نے ناراض ہونا ہے, ہم کو نہیں پتا اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. اسی طرح اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا, چھپا کر رکھا تاکہ انسان مسلمان جو ہے ہر نیک بندے کی رعایت کرے کہ شاید یہ ولی ہو شاید وہ ولی ہو شاید وہ ولی ہو. تو اگر یہ حسن زن کا ماحول بن جائے نا میرا خیال ہے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ادھر تو خار بازیاں اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا دور ہے, اے میرے سامنے کیا بیچتا ہے مسل دوں گا مچھر, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں تو معاشرہ ہمارا خراب ہوا پڑا ہے. اگر ہمارا حسن زن کا ذہن بن جائے نا ہم سب کو اپنے آپ سے نیک سمجھے نا مدینہ مدینہ ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ خطبے میں سنتے ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی طرف ایک قول منسوب ہے, فرماتے ہیں کہ میں سب سے برا ہوں, عاجزی ان کی, اور ہم لوگ ہیں کہ وہ نیکی کی نون کا نقطہ اپنے پاس نہیں ہے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے. باقاعدہ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے, یار اس سے تو میں اچھا ہوں یار, میں یوں تو نہیں کرتا, میں ہوں تو نہیں کرتا, اس سے تو اپنے اچھے ہیں یار. ارے اچھا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا قبول کر لیا گیا, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھنا ہے, اللہ کی رحمت سے نظر بھی نہیں ہٹانی. اعلی حضرت عاجزی فرماتے ہیں, حالانکہ اعلی حضرت ولی اللہ تھے, ہمیں اس میں کیا شک ہے ان کی ولایت میں. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی کی جناب میں عرض کرتے ہیں گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, یعنی رضا کے گناہوں کا حساب ہی کیا چاہے وہ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں لاکھوں ہیں, مگر اے عفو تیرے عفو کا, یعنی اے معاف کرنے والے تیرے معاف کرنے کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. تو معافی پر آتا ہے, جب معافی دینے پر آتا ہے تو تجھے کسی کے گناہ نے کیا نقصان پہنچانا, تو معاف فرما دیتا ہے لاکھوں کروڑوں گناہ کو بھی. تو یوں اللہ کے ولی ہیں ولی اللہ, لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں کیسا کہہ رہے ہیں. اس عاجزی کا اشارہ تو اعلی حضرت کے بھرے پڑے ہدایت کے بخشش میں اتنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں جا بجا تھانے والے.
مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے.
یہ اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر انہوں نے یہ فرمایا ہے.
یہ آپ نے جو ماشاءاللہ ولایت اور ولی کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, تو یہ جو فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے, یہ کیا ہے؟
یہ بھی ہے لیکن ہم کسی کو سنت تو نہیں دے سکتے.
وہ آپ کا جو سوال ایک جواب تھا وہ ایک الگ سیپریٹ ہو گیا, لیکن یہ ایک جدید سوال ہے.
یہ اولیاء کرام کی پہچانیں تو دی گئی ہیں. ہاں حدیث پاک ہے وہ کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر
خدا یاد
آ جائے.
یہ خدا یاد آ جائے سے کیا مراد ہوتی ہے؟
مانا ما فیضان مدینہ پیج نمبر 6 پر ایک مضمون ہے, اللہ یاد آ جائے. یہ جن کو حدیث شریف اور اس کی شرح جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ پاک یاد آ جائے. یہ سنن کبری للنسائی, یہ حدیث شریف کی کتاب ہے جلد 10 پیج نمبر 124. اس حدیث پاک کی شرحہ میں حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں اور اللہ پاک انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے, وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے, یعنی ان پر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالی کا ذکر یاد کروا دیتی ہیں. اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے, اور اگر وہ کہیں تشریف لائیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص جو اپنے رب عز و جل اور آخرت کو پیش نظر رکھے, ہمیشہ پیش نظر رکھے, جب وہ تجھ سے ملے گا تو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہی کلام یعنی گفتگو کرے گا, اور جو شخص اپنے نفس اور دنیا کا غلام ہو جب وہ تجھ سے ملے گا تو دنیا بھی بات چیت ہی کرے گا. لہذا جس شخص کے دل پہ جو کچھ آشکار ہوا ہے اسی کے بارے میں تیرے ساتھ بات کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بھی ہے کہ علامہ طیبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو زیارت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے کیونکہ ان میں عبادت کی علامت پائی جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے.
جواب دیجئے وہ کون سی مبارک کھجور ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جنت سے اور زہر سے شفا. اگر میری برادری ہو یا باپو نے جن کی زیارت کروائی ہے بھی اگر وہی جواب دے دیں
یہ تو
چاہے تو
یہ تو پورا آج جو ہے ہمارے
اچھا پورے کمپیوٹر یہی ہیں.
رمضان کمپیوٹر آ گیا ہے, روزہ کمپیوٹر آ گیا ہے,
یہ ہوتا رہے گا سمجھو, عمر کا تک معاملہ ہے, نام بھی بھول جائے گا اپنا. روزہ کمپیوٹر آ گیا ہے تو چلو انشاءاللہ اس سے بھی نپٹتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طارق محمود اتاری
ایج
نیئر اباؤٹ 66 66, مرکز الاولیاء لاہور.
کون سا اعتکاف ہے آپ کا؟ کتنے سال ہوئے؟
66 تقریبا.
یہاں کتنے سال سے آ رہے ہیں؟
کم و بیش 35. اعتکاف میں تقریبا 10-12 سال سے آ رہا ہوں.
فیضان مدینہ میں؟
جی جی
مدینہ.
جی باپا
ماشاءاللہ. ہر سال زیارت ہو رہی ہے آپ کی؟
اللہ اکبر. اب سوال
بھول گئے. کیا شان ہے آپ کی؟ عمر آپ کی صحیح ہے جناب. اس مبارک کھجور کا نام آپ سے سننا ہے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت سے ہے. جنتی کھجور جنت سے ہے اور زہر سے شفا ہے, جادو سے شفا ہے. یہ بھی روایت ہے اس کے تعلق سے. اس کھجور شریف کا نام بتائیے آپ. دنیا کی سب سے عالی شان کھجور ہے.
وہ کھجور اجوا ہے.
جواب درست ہے.
یہ مدنی باکس آپ کے لیے.
سرکار کی آمد
مرحبا,
سونے کی آمد
مرحبا,
میٹھے کی آمد
مرحبا,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ غوثیہ
یا غوث. جاری رہے گا. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دوسرا مصرع وہ اسلامی بھائی بتائیں کہ جن کو 19 ماہ ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے گزرا ہے ریگولر. شعر زیادہ مشکل شاید نہ ہو. یہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترنم سے پڑھنے کی بھی اجازت ہے.
محمد اویس اتاری چمنے اتار چنیوٹ شہر سے حاضر ہوا ہوں.
کتنے ماہ سفر ہو
باپا؟ 19 ماہ سے زائد ماہ میں ریگولر سفر کرنے کا موقع نصیب ہوا.
تقبل اللہ.
اے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے. خوب مکہ مکہ سرکار کا مدینہ.
ایک غلطی ہوئی ہے. شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. پھر دوسرا مصرع ہے نہیں اس میں.
خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ.
پھر تو وزن ٹوٹ جائے گا. کیا کیا خوب
کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ.
ماشاءاللہ جواب درست مان لیتے ہیں.
مدنی باکس آپ کے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کون بتائے گا؟ مثلا یہ کہ جیسے امام ابو حنیفہ نام ہے یا صرف ابو حنیفہ نام ہے یا حضرت ابو حنیفہ.
جواب کس سے لینا ہے؟
سردار آباد. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو اب یہ تو وہ جواب دے کہ جو مطلب نیکی کی دعوت جو ہے نا, مدنی دورہ, جس کو مدنی دورہ کرتے کرتے ہفتے میں ایک مدنی دورہ
سال گزر گیا ہو، کبھی بیماری سے ایک آدھ چھٹی دو چار ہو گئی ہو تو الگ بات ہے، کم از کم 12 ماہ ہو چکے ہوں مدنی دورہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جاوید اتاری ہے، جامعۃ المدینہ نواب شاہ درجہ خامسہ، ابھی 12 ماہ کا سفر جاری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان ہے.
جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ کمپیوٹر، چلیے بھائی روزہ کمپیوٹر.
جی ان کی جانب بڑھ رہے ہیں
ان شاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.
میرا نام سبحان اتاری ہے.
عبد السبحان
اتاری ہے.
عبد السبحان کہا کریں، سبحان نہ کہا کریں، کہیے میرا نام عبد السبحان.
میرا نام عبد السبحان اتاری ہے.
ماشاء اللہ. عمر شریف؟
73 سال میری عمر ہے.
73 ماشاء اللہ.
جی 73. سوالات شروع کرنے سے پہلے، سوالات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری رہنمائی فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. جی امیر سنت، جی امیر اہل سنت، سوالات کا دروازہ کھول دیجیے.
روزے کب فرض ہوئے؟
روزے کے فرض، روزہ، سوال دوبارہ کریے جی. روزے کا مقصد تک، روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے.
ماشاء اللہ. سوال یاد آ گیا آپ کو شاید؟
جی
یا کسی نے یاد دلا دیا ہو شاید؟
نہیں جی،
خود ہی یاد آ گیا.
خود ہی یاد آ گیا سر.
ماشاء اللہ. نہیں حافظ صاحب اسے یوں آپ کا غنیمت ہے.
انشاء اللہ.
روزے کس پر فرض ہے؟
روزہ ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے.
سبحان اللہ. اب بتائیے روزے کا مقصد کیا ہے؟
روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے.
ماشاء اللہ. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کن دنوں کے روزے فرض تھے؟
چاند کی 13, 14 اور 15 کے تاریخ کے روزے رکھتے تھے.
ہر مہینے میں چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے.
13, 14, 15 ہی بیان کیا تھا.
کیا تھا؟ کچھ اور بول دیا. قیام کیا تو یہ بولے. اچھا اچھا، وہ چلو ہر مہینے نہیں کہا نا. تو آپ نے فرمایا نا رہنمائی کرتے رہیں، تو اجازت اگر باقی ہے تو رہنمائی کروں گا، ورنہ پھر
سوری.
حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کن دنوں کے روزے رکھتے تھے؟
حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحی کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کن دنوں روزے رکھتے تھے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام تین دن مہینے کے شروع میں، تین دن مہینے کے درمیان میں، اور تین دن آخر میں روزے رکھتے تھے.
کیا بات ہے، ماشاء اللہ. میں یہ تو ماننا پڑے گا حافظہ ان کا مضبوط لگ رہا ہے، بڑا رٹ رٹا کے.
شکریہ جناب،
ماشاء اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کب کب روزے رکھتے تھے؟
آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے.
سبحان اللہ، اللہ کریم کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت.
اللہ پاک اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کے مسافات دور کر دے گا.
یہ تھوڑا سا مطلب الٹا ہو گیا. اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت یعنی فاصلے دور کر دے گا. جسم کی زکات کیا ہے؟
جسم کی زکات روزہ ہے.
سبحان اللہ. تو روزہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے جنت کا وہ کون سا دروازہ ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے؟
کہ اس دروازے کا نام ریان ہے.
سبحان اللہ. کوئی ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ روزہ آتا ہو.
روزے دار رو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں.
سبحان اللہ.
یہ وعدہ رحمان ہے.
ماشاء اللہ، بڑا یاد کر کے ہیں.
ماہ رمضان کی آمد
مرحبا،
ماہ صیام کی آمد، ماہ غفران کی آمد
مرحبا. یہ صیام نہیں ہے اس لیے میں نے مرحبا نہیں کہا. صیام سواد کے لیے زیر ہے. صیام ماہ صیام تو میں مرحبا بول سکوں نا.
ماہ شام کی آمد
نہیں، شام نہیں، ماہ سیام.
ماہ سیام کی آمد
مرحبا نہیں بولوں گا. ماہ سیام،
ماہ سیام کی آمد
مرحبا. ماشاء اللہ، بڑی آپ کتنے حج کیے آپ نے؟
میں 2 دفعہ عمرہ کر کے آیا ہوں.
حج نہیں کیا؟
حاج نہیں پڑھ سکتا.
اللہ اللہ آپ کو حاجی بنا دے،
مہربانی فرما دے.
اللہ آپ کو حاجی بنا دے، آپ بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حج کا بھی اپنا مزہ ہے، عمرے کا بھی مزہ ہے، حج حج ہے
انشاءاللہ آپ کی دعا سے.
حج میں تو ایسی سعادتیں ملتی ہیں، میدان عرفات میں ہر سال حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ 2 نبی ہر سال حج کرتے ہیں میدان عرفات میں. حاجی ان کے ساتھ جب ہو تو بھلے پہچان نہ سکے، لیکن ان کا ساتھ ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ گناہوں سے بھی پاک صاف ستھرا ہو جائے بندہ.
سبحان اللہ.
اللہ آپ کو حاجی بنا دے، حاجی کے لیے اللہ کریم اسباب کر دے.
آمین.
ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے مدنی باکس اور انشاءاللہ عزوجل 1200 روپے.
سبحان اللہ،
شکریہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ.
کہاں سے ہیں یہ؟ کچھ
مدینۃ الاولیاء ملتان شریف شجاع آباد سے آئے.
اچھا، اعتکاف کے لیے پہنچے ہیں؟
اعتکاف کو میں مطلب 16 تاریخ کو یہاں پہنچ گیا تھا.
16 تاریخ صاحب میں
جی صبح صبح.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ تندرستی، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے.
آمین آمین.
بے حساب بخشے آپ کو. 73 سال اور ماشاءاللہ اتنا وہ ہنسمکھ ہونا اور ماشاءاللہ اتنا حفظہ سلامت رہنا، باقی بہت مشکل ہوتا حفظہ بڑھاپے میں، ابھی بولتا آدمی پھر بھول جاتا ہے کہ کیا بولا تھا. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اسباب کر دے گا تو انشاءاللہ آپ حاجی صاحب ہو جائیں گے. نام بھی تو کچھ بتایا تھا آپ نے،
نام عبد السبحان عطاری.
ارے میں بھی بوڑھا ہوں نا، بھول گیا نا نام.
عبد السبحان عطاری.
اللہ آپ کو حاجی عبد السبحان.
آمین 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 سما آمین.
ان سے وہ بوکس تو لے لو، نہیں سنو جھومنے لگے گرنا پڑے بوکس. آپ کو مبارک ہو کہ پیغام آیا ہے کہ ان کو حاجی عبد السبحان بنا دو.
شکریہ جناب.
گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے ان کو حج پہ بھیج دو. اور بولو.
شکریہ شکریہ جناب.
آپ کو شعر تو سناؤ. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے.
خلد میں ہوگا تمہیں
وعدہ رحمان.
یہ وعدہ رحمان ہے.
سبحان اللہ. بھئی یہ شعر برابر یاد کیا انہوں نے. مدینہ کا شعر سنو نا یار. مجھے مدینہ کا بلاوا آ گیا ہے. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے.
شکریہ جناب. اللہ آپ کو آپ کے عمر دراز فرمائے، ہم پر ہمیشہ سایہ کا برکار رکھے آپ کا. میں بڑے شوق سے آپ کے دو پوتوں کو بھی آپ کا مرید بنانے کے لیے لے کر آیا ہوں جی. مہربانی فرمائے. بڑے بڑا پوتا میرا فالج کا مریض ہے، اس کے لیے دعا فرمائے.
اللہ بیچارے کی بات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو آپ باکمال ہیں. آج تو بوکس ان کو ملنا چاہیے یار. میں میری طرف سے باپو کو 1200 روپے تحفہ.
سبحان اللہ.
آپ کو آپ پہنچ جائے گا اب تک انشاءاللہ. آج مزہ آ گیا، مزے کو مزہ آ گیا. روزہ کمپیوٹر یعنی ہماری کمپیوٹر کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کر دیا آپ نے. کل تک مدنی منڈے منڈیا ہوتی تھی. پہلی بار کمپیوٹر، روزہ کمپیوٹر پہلے کمپیوٹر آیا ہے یاد نہیں ہے مجھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا
میں آیا تھا.
آپ بھی یہ بتا رہے تھے کہ آئے تھے ماشاء اللہ، مگر آپ کی عمر چھوٹی ہے نا، یہ تو آپ سے بڑے لگ رہے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟
73 ایئرس.
آپ بھی 73 ہیں؟ اچھا اچھا 73 آپ بھی. آپ تو یار جیسے مبالغہ کروں تو جوان لگ رہے ہیں، اتنے بوڑھے لگ ہی نہیں رہے ماشاء اللہ.
مہربانی آپ سے
ماشاء اللہ.
بس آپ کا دعا سے
اللہ آپ کو سدا باہر رکھے، یعنی ایسا کہ مطلب کسی کو محتاج نہ کرے.
بس دعا کیجیے
آخری عمر تک بھی نمازیں پڑھتے رہے، اور بس اللہ کرے مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو
جی میرا،
اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہماری روح قبض ہو جائے شہادت کی صورت میں. کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یہ آپ بزرگوں کو یا یہ بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں تو آپ ایک دعا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے ماشاء اللہ، لیکن کیا یہ دعا صرف بڑی عمر والا ہی اپنے لیے کرے یا جوان کو بھی یہ دعا اپنے لیے کرنی چاہیے؟
یہ عموم کے لیے کہ بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی جوانی میں بےچارے مفلوج ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محتاج ہو جاتے ہیں، استنجا وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا ایسے زخمی ہو جاتے ہیں. آج کل جیسے اسکوٹروں پر زخمی ہوتے ہیں تو پڑے ہوتے ہیں، یہ محتاج ہو جاتے ہیں بس اس میں. اللہ بس ہم سب کو صرف اپنے در کا محتاج رکھے اور بندوں کا محتاج نہ کرے. یہ محتاجی اتنی بری ہے کہ خاندان میں تنگ ہو جاتا ہے. جب بندہ محتاج ہو جاتا نا تو بات ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
This is one of the most excited moments of my life that alhamdulillah I'm sitting in Alami Madani Markaz Babul Madina at the blessed court of my Sheikh Kamil Murshid Kamil alhamdulillah. And there are many brothers in UK they alhamdulillah love Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al Aliya, and few of them they have also requested salam and dua when we were coming here. And this is the opportunity I would like to take to convey this salam and would like to request for dua. And one question I would like to pose here in Madani Muzakira for Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al Aliya, that when you are in traveling and you are a musafir and you have to offer two rakat salah, it's a qasr, but you have to do it because this is an order, you have to do qasr. But what about the sawm fasting? If you are traveling, is it an optional or you have to leave the fast? Because some of people they think you have to leave the fast because you are now traveling. Jazakallahu khairan.
انہوں نے شاید مجھے یہ کہا کہ لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے.
جی
انہوں نے وقفہ نہیں دیا. علیکم وعلیکم السلام.
ان شاء اللہ روزانہ
کے لیے بھی کہا.
روزانہ یہ کتنا کچھ کریں گے تو وقفہ وقفہ بھی ان کو
دن آ جائے گا.
ترکیب آ جائے گا
ماشاء اللہ. یہ ہمارے سائیں بھائی یو کے سے تشریف لائے ہیں.
لندن میں ہمارے ذمہ دار ہیں اور یہاں ابھی انگلش ٹرانسمیشن جو ہماری چل رہی ہے جو انگلش ممالک کے حساب سے, تو یہ ہمارے مبلغین آئے ہوئے ہیں اور نشریات بھی یہ شب و روز اپنے اس میں نشریات کے معاملات میں بھی ہیں.
قصر نماز کا بھی کچھ فرما رہے تھے.
جی آپ فرمائیں.
آپ انگلش میں جواب دے دیں. نہیں اصل یو کے والوں تو انگلش میں سمجھیں گے نا, امید ہے عربی شاید نہیں سمجھیں گے.
غالب نے یہ پوچھا ہے کہ روزہ تو جو ہے نماز میں تو واجب ہے بندے کے اوپر کہ وہ قصر کرے گا, روزہ جو ہے وہ اختیاری ہے یا جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے
مسافر کے لیے.
جی مسافر کے لیے انہوں نے تو قصر, تو جب شرعی مسافر وہ ہو گیا تو مسافر پر قصر کرنا تو یہ ضروری ہے, لازم ہے اس کے اوپر شرعی اعتبار سے. اور جہاں تک رہا مسافر یعنی جو واقعی مسافر ہو گیا سفر کی حالت میں اس کا روزے کا وقت شروع ہوا ہے, تو اس کے لیے اناف ویسے تو حدیث پاک کے مطابق اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے, لیکن اناف کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ رمضان مبارک میں چونکہ روزے کا ایک موسم ہوتا ہے اور فی زمانہ بالخصوص ہمارے یہاں پر روزہ رکھنا جو کہ آسان ہوتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ ہی لے, روزہ چھوڑے نہ. ورنہ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے, مسافر ہے اس حالت میں روزہ نہیں رکھتا, تو بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہے.
بعض صورتوں میں تو مسافر روزہ نہیں رکھے گا نا, تنفیر ہوگی, عوام خلاف ہو جائیں گے. جیسے اب عمرے پہ جاتے ہیں, عمرے پر تو ایک تعداد مسافر ہوتی ہوگی, چند تھوڑے دن کے لے جاتے ہیں, کچھ دن یہاں رہتے ہیں, کچھ دن یہاں رہتے ہیں مدینہ شریف میں, کچھ دن مکے میں. اب یہ کہ دونوں جگہ سمجھو پندرہ پندرہ دن سے کم کی نیت ہے, پندرہ دن رات سے کم کی نیت ہے, تو یہ پورے یہ پیریڈ جو ہے یہ سب اس کا مسافر رہے گا, کوئی روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار. لیکن اگر کسی کو پتا چلے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, تو جو لوگ مخالفت کر کے گناہوں میں پڑیں گے, غیبتیں کریں گے, تو اس لیے وہ ویسے بھی بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. اور اب تو آسانی بھی بہت ہے, گھر سے زیادہ آسان ہے وہاں روزہ رکھنا. شاید وہاں تو اے سی اور یہ دھوم دھام ہے اے سی کی. سر یو کے والوں کے لیے اے سی سے دلچسپی نہیں ہوتی, یہ یو کے والے دلچسپی باہر ملکوں میں جا کر ہوتی ہے, ان کے یہاں اپنے اے سی نہیں ہوتے, وہاں موسم ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو اے سی کی, سارا ان کا وقت اے سی میں گزرتا ہے یوں سمجھ لو, سردیوں میں ٹھنڈک میں. وہاں گرمیاں تو شاید آتی بھی نہیں ہے, مگر وہاں کے روزے جو ہے نا یہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. چار پانچ گھنٹے کی رات ہوتی ہے, کھانا کھایا, افطاری کی, مغرب پڑی, سحری, مغرب پڑی, تراوی پڑی, سحری کی تیاری.
ابھی یہ ہوگا کہ یہ ابھی جو اسلامی بھائی ہیں یہ عشاء کی جماعت کا انتظار کر رہے ہوں گے, تقریباً ہمارے یہاں کے رات کے 2 بجے کے آس پاس, ان کے یہاں 10 بجیں گے کم و بیش. تو یہ تراوی عشاء کی جماعت کا ان کا ٹائم ہوگا 10:30 کا. تو اب یہ جیسے کہ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر مغرب کے بعد یہ اللہ نے چاہ تو ان میں ایک تعداد مدنی چینل پر ہوگی, اور ابھی یہ سن رہے ہوں گے کہ ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں,
اور ابھی تراوی کی تیاریوں میں بھی
10 بجے ان کی تراوی کا ٹائم ہوگا. عشاء کی جماعت ان کی وہاں کے رات کے 10 بجے, ہمارے یہاں کے 2 بجے.
ہمارے رات کے 2 بجے
جی
تراوی. اچھا ابھی تو دیر ہے کافی.
جی ہاں,
آدھے گھنٹے.
اب یوں سمجھے کہ ہمارے جو 10:30 بجے جو مدنی 10:30 بجے جو ہماری جو نشریہ شروع ہوتی ہے مدنی مذاکرے کی, اس وقت سے لے کر تقریباً رات کے 1:30-2 بجے ہمارے یہاں سے یہ شاید یہ گھر پر ہی ہوتے ہوں گے, اور ان کے پاس اور کوئی مزید اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہوگی آئی تھنک نا. سو میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں آپ مدنی چینل پر ہی رہا کریں تاکہ علم دین سیکھنے کے جو مواقع مدنی چینل پر ہیں وہ اسٹے اینڈ واچ مدنی چینل اونلی ان شاء اللہ تعالیٰ. یو ول گیٹ اے لاٹ آف اسلامک نالج ان شاء اللہ عز و جل. اچھا ایک سوال جو آپ کے فیس بک پیج پر جو ہمیں آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کھانا کھاتے کا پکانے کا سردار عباس ہے کہ گھروں میں افطار کے بعد جب سالن تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو جب ترکہ لگایا جاتا ہے خوشبو حلق میں لگتی ہے اور میر جیسا محسوس ہوتا ہے, کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ اویس حامد رضا ہیں, اگر کسی نے خودکشی کی ہو تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, دعائے مغفرت بھی کر سکتے ہیں, جنازہ بھی پڑھا جائے گا.
اگر ہم بچوں کی بھلائی کے لیے ماں باپ سے تعلق ختم کر دیں تو یہ گناہ میں تو شامل نہیں ہوگا؟
بچوں کی بھلائی کے لیے ماں باپ سے تعلقات ختم کر دینا,
یہ سوال تھوڑا سا کنفیوز ہے,
یہ مفہوم ادھورا سوال ہے, لیکن بہرحال اگر جیسا سوال ہے تو بالکل ناجائز ہے. ماں باپ سے کیوں تعلقات توڑے گا؟ ماں باپ تو ماں باپ ہے, چاہے ظلم کرے تب بھی ان کے ساتھ ان کو حسن سلوک ہی کرنا ہوگا اولاد کو.
جی سوال چلائیے.
حضرت جی ارشاد فرما دے, اگر کوئی یہ کہے جادو اگر برا ہوتا تو ہاروت اور ماروت علیہ السلام جادو نہ سکھاتے, وہ بھی تو جادو سکھاتے تھے, اس کے بارے میں وضاحت فرما دے.
امتحان, گناہ برے ہوتے تو شیطان کو کیوں مسلط کیا جاتا کہ ہم کو گناہ کراتا ہے؟ یہ کوئی اعتراض تھوڑی چلے گا, یہ امتحان ہے بندوں کا. اس میں ہاروت ماروت کے ذریعے بندہ امتحان میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی کافی مختلف اس میں روایات ہیں, لیکن یہ فرشتے معصوم ہیں, ہیں فرشتے, ان کے لیے طرح طرح کی جو حکایتیں بیان کی جا رہی ہیں, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا رد فرمایا ہے. ہاروت ماروت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. یہ ہاروت ماروت کے تعلق سے سیرت الجنان میں پیج نمبر 177 اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا, جو گفتگو کی, اس کا خلاصہ یہ کہ ہاروت و ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے, ائمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں. اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے, یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں, اور راجیہ انہیں زیادہ درست یہی ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش ایگزام کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں نہ کہ نافرمانی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید کے بعد شادی میں ہونے والے اخراجات پر بھی کیا زکات لازم ہوگی؟ رمضان میں ان پیسوں پر ابھی تک سال نہیں ہوا۔
جو رقم اگر ہے، نصاب کی قدر ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں، اب نیت کی کہ میں اس کو شادی میں خرچ کروں گا، لیکن زکات کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تب تو ان پر یہ زکات فرض ہو جائے گی، جب تک یہ اس کے پاس ہی ہے نا، یہ تو قبضے میں۔
میں جناب ایک سوال پوچھنا چاہنا کہ روزہ رکھ کے بندہ مسواک کر سکتا ہے؟
جی ہاں، مسواک کر سکتا ہے، چاہے تازہ مسواک ہو چاہے پرانی مسواک ہو، پانی میں بھگو کر تر کر کے کی تب بھی جائز ہے، بلکہ اسی طرح سنت ہے جو روزے کے علاوہ سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک ایسا شخص جو سگریٹ پی رہا ہے اور اس سے نکلنے والا دھواں دوسرا شخص جو کہ روزے کی حالت سے ہے اس کے سانس کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو کیا اس شخص کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔
خود بخود چلا جاتا ہے تو نہیں ٹوٹے گا، خود بخود چلا گیا تو۔ اگر جان بوجھ کر دھوئے کے ناک قریب کر کے اس نے چڑھایا سانس میں تب ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہے۔
آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جو باہر یہ افطار کراتے ہیں ٹیبلے لگا کے بٹھا کر جو ہے، تو ہم اگر گھر سے اسی نیت سے جائیں کہ ادھر ہی افطار کریں گے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟
جائز ہے، بیٹھے آپ کے انتظار میں تو آپ ٹھیک ہے، ان کا بیچاروں کی بکری کروائیں، یہ نیکیوں کی بکری، آپ کھائیں گے ان کو ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پوچھنا تھا کہ مجھے روزوں کا بہت شوق ہے، رامل کٹنے کی وجہ سے نا میرا نا چھوٹے اور بڑے پیشاب کا بیگ لگا ہوا، تو ان سے پوچھنا تھا کہ کیا میں روزے اور نماز پڑھ سکتا ہوں؟
کون سا بیگ لگا ہوا ہے؟
بچوں والا ہے اور ان کا لگا ہوا ہے
یورین بیگ۔
یورین بیگ بتایا،
اسٹول بیگ، یورین بیگ، دونوں
دونوں لگے۔
اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے حال پر رحم فرمائے، واقعی ہے تو بڑا امتحان۔ لیکن جذبہ دیکھو روزے کا، بعض ہٹے کٹے ہو کر روزے نہیں رکھتے، ماشاء اللہ۔ تو اگر اس حالت میں بھی روزے کی طاقت ہے تو روزہ فرض ہے، رکھنا ہی ہے اس کو، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمت دے اور یہ جان آپ کی چھوٹ جائے اس بیماری سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام فراز صدیق عطاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی عورت کے پاس 5 تولے سونا ہو، کوئی چاندی نہ ہو، وہ کماتی بھی نہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو کیا اس کے اوپر زکات واجب ہوگی اور کیا اس کو قربانی بھی کرنا ہوگی؟
اگر تو اس کے پاس چاندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یعنی اس کی ماہانہ خرچ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے جو ضروریات ماہانہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی بیچنے کا اس کے پاس سامان ہے کہ اس کو 5 تولے سونے کے ساتھ ملایا جائے، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ یہ لازم نہیں ہوگی، یعنی اس کو زکوٰۃ فرض اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ چاندی ہے یا بیچنے کا سامان اس کے پاس موجود ہے یا ضرورت کے علاوہ کچھ بھی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اب دونوں کو ملا کے دیکھیں گے اور 5 تولے کے ساتھ ملائیں گے تو لازمی جو رقم بنے گی وہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہی بن جائے گی، تو برابر بھی ہو جاتی، تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی۔
For 30 days, and under the Madani environment of Dawat Islami, that's done throughout the world. But generally, the trend in the masajid is for last 10 days. So everybody's aware, pretty much everybody's aware, that the last 10 days i'tikaf is a sunnah. But is it also a sunnah to do the full 30 days, or is it only the last 10 days?
Rizwan, batayein kya sawal thi? Mic kar.
یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ عام طور پہ مساجد میں تو 30 دن کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور سوری عام طور پہ تو 10 دن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ مدنی مرکز میں 30 دن کے لیے کیا جاتا ہے، تو جو عوام میں تاثر ہے وہ 10 دن سنت اعتکاف کا ہے، کیا 30 دن بھی سنت ہے اعتکاف کرنا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پورا ماہ رمضان اعتکاف کرنا ثابت ہے، 20 دن کا بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا تو سنت الموقدہ علی الکفایہ ہے۔ تو یوں رمضان شریف کا اعتکاف پورے مہینے کا بھی کرتا ہے تو صحیح سرکار سے ثابت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو منع بھی نہیں ہے لیکن ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی مختلف مواقع پر جو دعائیں آپ نے کی ہیں، الحمدللہ ان دعاؤں کا تحریری گلدستہ اور ان میں اس میں دعا کے آداب روایات واقعات اور بہت اچھے اچھے اس میں مدنی پھول مرتب ہیں، ساتھ میں مختلف مواقع پر جب امیر علیہ سنت نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا تحریری گلدستے پر مشتمل یہ مختصر سا 49 پیجز کا رسالہ آداب دعا 15 روپیز 15 روپے ہدیہ پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔